السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. منہاج القاصدین، صفحہ نمبر 554، 554، فصل صوم، غور و فکر. بعض لوگ اس کو فکر پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غور و فکر. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیے، یعنی آسمان اور زمین. ان سب کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ہے، غرض ہے، وجہ ہے، لہذا وہ اس وجہ کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ وجہ معلوم کرنا غور و فکر کرنا ہے. دراصل غور و فکر کرنا ان کے صرف رنگ اور شکل اور سائز پر غور کرنا ہی نہیں، بلکہ کیوں بنائے گئے، کس نے بنائے، اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. ورنہ ان کی ظاہری تفصیلات تو بہت سے لوگ جانتے رہتے ہیں، معلوم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اصل نتیجے تک نہیں پہنچتے. وہ اس حقیقت کو نہیں پاتے جس کے پانے کے لیے غور و فکر کی ضرورت پیش آتی ہے یا غور و فکر ہونا چاہیے. یعنی غور و فکر کا بھی تو ایک مقصد ہے نا. کتنے ہی نان مسلم ایسے ہیں جو ہم سے بڑھ کر ستاروں میں اور سیاروں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین کی کریشن کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اس جاننے کا کیا فائدہ ہے ان کو جبکہ انہوں نے یہ نہیں جانا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے ان سب چیزوں کو کیوں بنایا ہے. فرمایا، ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، اس میں نشان ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو اور اللہ کے متعلق غور نہ کرو. یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر ویسے ایک قول کے طور پر لی جائے یا حکمت کی بات کے طور پر لی جائے تو بات ہے کام کی. تو اگر آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صرف اس بات کو دیکھیں تو بات قابل توجہ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی نعمتوں میں غور کریں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگیں گے تو وہ ہم اس کے قابل ہی نہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی. تو جس چیز کو ہم پا ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں غور و فکر کیا کریں گے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے بہتر ہے. وہب بن منبہ نے کہا، جو زیادہ غور کرے وہ سمجھ جاتا ہے اور جو سمجھے وہ یقین کر لیتا ہے. یعنی بات اگر دل میں اتر جائے اور if it makes sense to you تو پھر یقین کا لیول بڑھتا ہے، اور جو یقین حاصل کر لے وہ عمل کرتا ہے. تو گویا غور و فکر کا اجر و ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ یہ انسان کو عمل پر ابھارتا ہے، لیکن ایسا غور و فکر جو انسان کو بیکار کر دے، بے عمل کر دے اور انسان دور کی قیاس آرائیاں کرے اور فلسفے جھاڑے اور صرف سوچتا ہی رہے اور کام کچھ نہ کرے، تو وہ غور و فکر بیکار ہے، وہ مطلوب نہیں. یعنی غور و فکر جو ہے یہ با مقصد ہونا چاہیے. حضرت بشر حافی نے کہا، اگر لوگ اللہ تعالی کی عظمت پر غور کریں تو اس کی نافرمانی نہ کریں. حضرت فریابی نے اللہ تعالی کے اس قول، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سورۃ الاعراف کی آیت 140 ہے، میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. اس کے متعلق کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کے دلوں کو اپنے کاموں میں غور کرنے سے روک دیتا ہے، یعنی وہ بامقصد غور و فکر نہیں کر سکتے. اول تو وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو صحیح حقیقت اور صحیح نقطے تک نہیں پہنچتے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں. تو متکبرین جو اپنے آپ کو بڑا علم والا اور عقل والا اور سمجھ اور فہم والا سمجھے، وہ پھر جتنا چاہے غور و فکر کریں حقیقت کو نہیں پا سکتے. حضرت داؤد تائی چاندنی رات میں چھت پر تھے. آپ نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کے متعلق غور کیا تو بے ہوش ہو کر اپنے ہمسائے کے گھر میں گر پڑے. وہ تلوار لے کر دوڑا لیکن جب آپ کو دیکھا تو کہا، اے داؤد آپ کیوں گر پڑے؟ کہا، میں خود نہیں سمجھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اصل مقصود اللہ کی معرفت ہے. یوسف بن اسبات نے کہا، دنیا دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس سے آخرت کو دیکھا جائے. یہ غور و فکر. مثلاً آپ جب کوئی اچھا خوبصورت سین دیکھتے ہیں تو آپ فوراً سوچتے ہیں اچھا جنت کیسی ہوگی، آگ کا الاؤ یا کوئی لاوا پھٹتا دیکھتے ہیں تو فوراً سوچتے ہیں جہنم پھر کیا ہوگا. تو دنیا دراصل کیا ہے؟ آخرت میں غور و فکر کا ایک ذریعہ ہے، ٹول ہے یا مینز ہے. حضرت سفیان ثوری کو شدت غور و فکر سے پیشاب کے ساتھ خون آنے لگا تھا. حضرت ابو بکر قطانی نے کہا، غفلت سے بیدار ہونے پر ڈر جانا، نفسانی خواہشات سے منقطع ہونا اور خدا سے کٹ جانے کے خوف سے کانپ جانا جن اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی تمام جن اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی انسان جب ہیڈ لیس ہو اور پھر اس کو ہوش آ جائے اور وہ اپنی حالت پر نادم ہو اور انسان اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکے اور اللہ سے دور ہونے یا اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ہی کانپ اٹھے تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. غور و فکر کے نتائج، یعنی جب آپ غور و فکر کریں تو اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے آنا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ غور و فکر کبھی دین کے متعلق ہوتا ہے اور کبھی دوسری چیزوں کے متعلق. ہماری غرض دین سے ہے اور اس کی شرح بڑی طویل ہے. انسان کو چار چیزوں میں غور کرنا چاہیے، اب ان کو آپ انسرکل کر لیں. نمبر ایک طاعت، یعنی اللہ کی اطاعت کے کام کون سے ہیں. نمبر دو معاصی، گناہ کے کام کون سے ہیں. نمبر تین ہلاک کرنے والی باتیں، مہلکات. اور نمبر چار نجات دینے والی صفات، منجیات. تجھے چاہیے کہ اپنے نفس کے شر اور اپنی صفات سے غافل نہ ہو. یعنی انسان اپنی ویکنیسز کو جانے اور اپنے نفس کے شر کو جانے اور اس سے غافل نہ ہو. یا جو تو اللہ سے دور لے جانے والی ہیں یا اس کے قریب کرنے والی ہیں. یعنی صرف نیگیٹو چیزوں کو ہی نہ دیکھے، یعنی جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں نا ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس، کہ ہمارے اندر کیا اسٹرینتھ ہے اور کیا ویکنیس ہے، کون سے ہمارے پازیٹو پوائنٹس ہیں اور کون سے نیگیٹو، تبھی بیلنس ہوگا. بعض اوقات ہم صرف اپنی منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں. یعنی جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں یا ہم اپنے بارے میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا نہیں کر رہے، اور پھر وہ سوچ سوچ کے مایوس ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر رہے، ہم یہ بھی نہیں کر رہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو کسی کام کے نہیں. لہذا شیطان اپنا کام کر لیتا ہے. جب آپ خود ہی ثابت کر دیتے ہیں آپ کسی کام کے نہیں تو پھر کوئی کام بھی ہو نہیں پاتا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو اپنے بارے میں بھی معتدل طریقے سے سوچنا چاہیے، اپنی بری عادات کمزوریوں کو بھی جانے اور اس کے ساتھ آپ کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو بھی جانے، اور جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان پر شکر ادا کر کے اس بات پر غور و فکر کریں کہ آپ ان کو اللہ کے کام میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، عبادات میں کس طرح، اطاعت میں کس طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ نجات دینے والے کاموں میں کس طرح اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں. پھر یہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک مرید کے پاس، مرید کا مطلب چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، سچی نیت کرنے والا اللہ تک پہنچنے کی، منہاج القاصدین یعنی قاصد، ہر ایک مرید کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے، یعنی ڈائری مراد ہے، جس میں وہ تمام صفات مہلکہ اور تمام صفات نافع یعنی ہلاک کرنے والی باتیں اور نفع دینے والی صفات، تمام معاصی اور طاعت کو درج کرے اور ہر روز ان کا مطالعہ کیا کرے. ہمارے نزدیک ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے 10 چیزوں پر غور کر لینا کافی ہے. یعنی کس چیز پر غور کرنا کافی ہے؟ 10 چیزوں پر. اگر ان سے بچ گیا تو دوسری سے بھی بچ جائے گا. وہ یہ ہیں: بخل، کبر، عجب یعنی خود پسندی، ریا، حسد، شدت غضب، کھانے کی ہرس، جماع کی ہرس، مال کی محبت اور جاہ کی محبت. ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ 10 چیزیں. اگر ان سے بچ گیا تو دوسری سے بھی بچ جائے گا. یعنی سب سے پہلے ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بخل، دل کی تنگی، شح، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کو خرچ نہ کرنا، کچھ دیتے ہوئے گھبرانا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے دل کا تنگ ہونا، کبر خود کو بڑی چیز سمجھنا، عجب اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنے کاموں پر بڑے خوش ہونا کہ میں تو بڑا کمال کا انسان ہوں، ریا، ہاں پھر جب خود پسندی آتی ہے تو دکھاوا بھی آتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو صرف اپنے تک ہی کیسے رکھوں، ذرا نمایاں بھی کروں، حسد، اگر کسی اور کو ہم سے زیادہ نعمت ملنے لگے تو انسان جلنے کڑنے لگے، شدت غضب، یعنی غصہ تو سب کو آتا ہے لیکن غصے میں ڈھال ہو جانا اور بے قابو ہو جانا اور ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے انسان دین اور اخلاق کے جو معیار ہیں ان سے نیچے جا گرے، اور یہ نہ سوچے کہ کس سے بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، کیونکہ غضب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان انسان کے سارے اعمال کو ضائع کرا دینے پر تل جاتا ہے. پھر کھانے کی حرص، کہ انسان صرف لذت کے لیے کھائے اور کھانے ہی کی فکر میں لگا رہے. جماع کی حرص، یعنی نفسانی خواہشات کا غلبہ اور انہی کے بارے میں سوچتا رہے اور ان سے آگے اوپر اٹھ کر کوئی اور چیز اس کو نظر نہ آئے. پھر مال کی محبت، کہ مال کی لالچ میں انسان مال کمانے ہی کی فکر کرتا رہے یا پھر مال جمع کرنے کی، یا پھر مال کی محبت کی وجہ سے صرف ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو مالدار ہوں، یا ان کی عزت اور قدر کرے اور باقی لوگوں کو اگنور کر دے. اور جاہ کی محبت، یعنی اپنی پوزیشن بنانے کی فکر میں، سٹیٹس کانشس. اور پھر اپنا میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا بھی صرف ان لوگوں سے رکھے کہ جو اس کے ہم پلہ ہوں یا اس سے بڑے ہوں، جو مقام مرتبے میں اس سے کم ہو ان کی طرف کوئی توجہ نہ دے اور ان سے کوئی غرض نہ ہو اس کو. اسی طرح نجات دلانے والی 10 چیزوں پر غور کرے. یہ جو 10 باتیں نہیں، آپ اپنی ڈائریوں میں لکھ لیں گے اور اپنی چیک لسٹ بنائیں گے کہ کیا یہ ہمارے اندر تو نہیں، اور اگر ہے تو ان سے نکلنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اور نجات دلانے والی 10 چیزوں پر غور کرے. گناہوں پر ندامت، مصیبت پر صبر، یعنی کوئی چیز خلاف مرضی ہو گئی ہے تو وہ بھی ایک مصیبت ہی ہوتی ہے نا. تقدیر پر راضی رہنا، نعمتوں پر شکر کرنا، امید اور خوف کا معتدل ہونا، دنیا سے بے رغبتی، اعمال میں اخلاص، لوگوں کے ساتھ حسن خلق، اللہ کی محبت اور خشوع. اپنے اندر چیک کریں کہ کیا یہ چیزیں ہیں. تو 10 چیزیں نکالنی ہیں اپنے اندر سے اور 10 ڈالنی ہیں، اور اگر نہیں تو ان پر ورک کرنا ہے. یہ 20 خصلتیں ہیں، 10 بری اور 10 اچھی. جب بری خصلتوں میں سے ایک سے نجات پا لے تو اپنی کتاب میں اس پر لکیر کھینچ دے، یعنی یہ نکل گئی ہیں، اور اب اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دے اور اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہوا ہے. یہ نہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا اور میری فلاں اسٹریٹجی اور فلاں ٹپ اور فلاں حکمت کام کر گئی ہے. آپ وہی ہوتے ہیں اور آپ کی حکمتیں بھی وہی ہوتی ہیں، لیکن کس طرح پھسلتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے. پھر باقی 9 کی طرف توجہ کریں. یہ اس لیے کراس کرا رہے ہیں تاکہ پھر ایک ایک کو انڈیویجلی ڈیل کریں، 1-on-1 بیس پر، اور اسی طرح کرتا جائے یہاں تک کہ سب پر لکیر کھینچ دے. اس کے بعد اپنے نفس سے نجات دلانے والی صفات سے متصف ہونے کا مطالبہ کرے، اور جب ایک کے ساتھ متصف ہو جائے، مثلا توبہ اور ندامت سے، تو اس پر خط کھینچ دے اور باقی میں مشغول ہو جائے. ان باتوں کا وہ ہر ایک مرید محتاج ہے جو راہ حق میں کمر بستا ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے، یعنی جو بھی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے. جو نیک شمار کیے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب میں ظاہری گناہوں کو ضرور درج کریں، جیسے مشتبہ چیزوں کا کھانا. مشتبہ سے مراد کے حلال ہے یا نہیں، صرف زبان کے ذائقے کی خاطر کوئی چاکلیٹ پسند آ گئی تو بغیر سوچے سمجھے کھا لی، یہ نہ سوچا کہ یہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، یا یہ کہ کہیں چیزیں رکھی ہوئی تھی مکس ہو گئی، یہ نہیں پتا اپنی ہے یا کسی اور کی. تو مشتبہ چیز ہے، مثلا آپ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو بعض اوقات چیزیں ملتی جلتی بھی ہوتی، تو اس میں شک پڑ جائے پھر بھی کھا جائے کہ کوئی بات نہیں میرے بھی تو تھی نا یہاں، حالانکہ یقین نہیں کہ آپ ہی کی ہے جو آپ کھا رہے ہیں. غیبت، یعنی کسی کی برائی نہ کرے. چغلی، لڑانے کے لیے کسی کو برا بھلا نہ کہے، اس کے پیٹ پیچھے لڑنا جھگڑنا، اپنی مدہ میں زبان کھولنا، سیلف پریز، اولیاء اللہ کی محبت میں افراد کرنا، غلو، دشمنوں سے از حد بیر رکھنا، یعنی دشمنوں سے بھی دشمنی رکھنی چاہیے مگر حد سے زیادہ نہیں، اس کے بھی ہمیں لمٹس بتا دیا تھا کہ میدان جنگ میں کیا کرنا، اس کے بھی ہمیں لمٹس بتائی. جنگ کے قاعدے قوانین تمام چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ کہ دشمنوں کو بھی دوست بنائے، نہ کہ ان سے حد سے بڑھ کر دشمنی کر کے ان کو صرف ختم کرنے کی فکر کرے، ان کی بھی ہدایت کی دعا مانگے اور ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی کرنا وغیرہ، یعنی آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکتے بس سستی کے مارے نہیں بتائی کہ اچھا بتاؤں گا، کیا پتا وہ پھر ایک اور پوچھ لے مجھ سے تو پھر میرا وقت ضائع ہو جائے گا. یا یہ ہے کہ کسی کو برائی سے روکنے میں سستی کرنا کہ یہ مائنڈ کر جائے گا. کیونکہ اکثر وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو نیکوں میں شمار کرتے ہیں ان گناہوں سے پاک نہیں ہوتے. جو لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں وہ بھی ان گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی لکھ لیں. اور جب تک اعضاء گناہوں سے پاک نہ ہو دل کی تطہیر اور اس کی آبادی میں مشغول ہونا ممکن ہی نہیں. بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ کیوں کرتے تو کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ ساری نیت کی بات ہے، بات ساری نیت کی نہیں ہے. نیت اگرچہ امپورٹنٹ ہے لیکن ظاہری عمل بھی درست ہونا ضروری ہے. تو جب تک یہ گناہ جو ہے یہ زندگی سے نہیں نکلتے اس وقت تک دل آباد نہیں ہو سکتا. محتاط زندگی گزارنے کی صورت میں بھی انسان کی تینت میں یعنی اس کی فطرت میں ایک آدھ بات ایسی بالعموم ہوتی ہے جس کی اسے اصلاح کرنی چاہیے. یعنی انسان کتنا بھی تقویٰ کے لیول پر ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. یعنی بہت درست بات انہوں نے لکھی. کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، پرہیزگار ہو گئے اور اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر پرہیزگار عالم اپنے علم کے اظہار اور شہرت کی طلب سے خالی نہیں ہوگا، خواہ اس کے اظہار کا طریقہ کچھ بھی ہو، وہ اپنے تقویٰ کا اظہار کرے یا علم کا، بہرحال ایک برائی ہوگی اور جس نے ایسا کیا وہ عظیم فتنے میں مبتلا ہوا. اور اس سے صرف صدیق ہی بچتے ہیں جو بہت سچے ہوتے ہیں کہ وہ شہرت کی طلب نہ رکھیں. بعض اوقات عالموں کا علم یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ایک دوسرے سے غیرت کھاتے ہیں، یعنی حسد کرتے ہیں ایک طرح سے. اور یہ سب کچھ ان بری اور مہلک صفات کے راسخ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جن کے متعلق عالم سمجھتا ہے کہ وہ ان سے نجات پا چکا ہے، حالانکہ وہ ان کے متعلق دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. آپ سب نے اکبر بادشاہ کے بارے میں پڑھا ہوگا جس نے دین اکبری ایجاد کیا. نام سنا ہوا؟ مغل بادشاہ تھا، کبھی نہیں سنا؟ آپ لوگوں نے میٹرک کیا تھا، پاک سٹڈیز پڑھی تھی؟ اکبر بادشاہ کا نہیں پڑھا؟ تو پھر سر کیوں نہیں ہلایا جب میں نے پوچھا؟ میں کس سے بات کر رہی ہوں؟ میں تو اپنے آپ کو کلاس روم میں سمجھ رہی ہوں اور آپ لوگ شاید کہیں گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر خیالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے یا میرا خیال ہے غور و فکر زیادہ کر رہے ہیں؟ چلیے، میں اکبر کی بات کر رہی تھی نا، شہنشاہ اکبر کی بات. تو شہنشاہ اکبر جو تھا وہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور ان سے مذہب کے بارے میں بہت باتیں کرتا، اور یہی سے اس نے اپنا دین الہی وضع کیا تھا. اور یہ جو بات ہوئی تھی، اصل میں یہ بات میں کر رہی ہوں اس بات کی وضاحت میں جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے کہ بعض اوقات عالموں کا علم یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ایک دوسرے سے غیرت کھاتے ہیں. تو اس میں عورتوں کی طرح ایک دوسرے سے غیرت کھاتے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کی دو بیویاں ہوتی ہیں تو وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے غیرت کھاتی ہیں. کس معنی میں؟ جیلسی، حسد، ٹھیک ہے. اور انہوں نے عورتوں کی مثال اس لیے دی کہ یہ عمومی طور پر عورتوں کے اندر مرض زیادہ پایا جاتا ہے مردوں کی نسبت، لیکن مردوں کے اندر کسی خاص کیپیسٹی میں، کسی خاص لیول پہ جا کر، کسی مقام مرتبے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اکبر کی جو میں نے مثال دی، اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اکبر کے دربار میں پانچوں وقت جماعت سے نماز ہوتی تھی، سات امام اس نے مقرر کر رکھے تھے. اور جب سفر کے لیے جاتا تو بھی خاص خیمہ نماز کے لیے لگاتا، اور با جماعت نماز ہوتی سفر میں بھی اور خود بھی اس میں شریک ہوتا. تو اس کے دربار میں بہت سے علماء جمع ہو گئے، وہ اسے حدیثیں سناتے، دین کے مسائل پہ گفتگو کرتے، اور وہ دیر دیر تک ان کی صحبتوں میں بیٹھتا. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں 100 سے زیادہ علماء بیٹھا کرتے تھے بیک وقت. لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنے لگ گئے اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، اور ان کی لڑائی اس بات پہ ہونے لگی کہ بادشاہ کے قریب کون بیٹھے گا. اب ظاہر 100 لوگ تو قریب نہیں بیٹھ سکتے، کسی ایک دو کا ہی موقع آئے گا. اب جس کو موقع نہ ملتا قریب بیٹھنے کا، وہ جلن میں مبتلا ہو جاتا. اب ہوا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے لگے، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے لگے، اور پھر ایک دوسرے پہ آوازیں بلند کرنے لگے. ایک چیز کو حلال کہتا تو دوسرا اس کو حرام بناتا، اور ایک دوسرے کو بس ڈیگریڈ کرتے رہتے. اور ان نازیبہ حرکتوں سے بادشاہ جو تھا وہ متاثر ہوا، اسے بہت برا لگا. اس نے فرمان شاہی جاری کیا کہ ان نامعقول لوگوں کو دربار سے باہر نکال دیا جائے. ہونا بھی یہی تھا. تو بادشاہ جو تھا دین کے بارے میں مشکوک ہو گیا، دین میں شک ہو گیا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ علماء کی جگہ ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگوں نے لے لی، جو دین اور دین والوں کا مذاق اڑاتے. اور بادشاہ اب چونکہ علماء کی ان حرکتوں سے پریشان ہوا تھا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتا اور خوش ہوتا جب وہ مذاق اڑاتے. اور بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں آپ نے جتنا بھی قرآن مجید میں پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر بھی حسد کا مرض تھا، حالانکہ بہت علم والد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح انہوں نے حسد کیا وہ کسی پر چھپا ہوا نہیں. آپ سب بھی چونکہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، علم کے سیکھنے اور سکھانے سے، تو یہ ایک بہت ہی محتاط رہنے والی اور بہت ہی اہم بات ہے یہاں پر جو کر رہے ہیں، کہ بعض اوقات عالموں کا علم یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ایک دوسرے سے غیرت کھاتے. اور یہ سب کچھ ان بری اور مہلک صفات کے راسخ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جن کے متعلق عالم سمجھتا ہے کہ وہ ان سے نجات پا چکا ہے، حالانکہ وہ ان کے متعلق دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے اندر وہ ساری برائیاں موجود ہوتی ہیں، مگر وہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں بلکہ دوسروں کے اندر ہے، لہٰذا وہ دوسروں پہ خوب تبصرے کرتا رہتا ہے کہ فلاں بھی گمراہ ہے اور فلاں بھی جاہل ہے اور فلاں کو کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ اپنے آپ سے اپنے حال سے بے خبر رہتا ہے. جو شخص ان صفات کو اپنے اندر محسوس کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرے اور گمنامی طلب کرے. یعنی اگر دل میں شہرت کی خواہش ہے تو اس کے اپوزٹ جائے، نیز فتویٰ دینے سے پرہیز کرے. صحابہ فتویٰ ایک دوسرے پر ٹالا کرتے تھے، اور ان میں سے ہر آدمی یہ پسند کرتا تھا کہ کاش اس کا بھائی جواب دے دے. اس کا یہ مطلب نہیں اب اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو وہ پریشان ہو کر لوٹے اور اسے کوئی جواب نہ ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ ثابت نہ کرے کہ میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں، لہٰذا میں سب سے پہلے جواب دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چھوٹی کلاسز میں بچے ہوتے ہیں نا، جب ٹیچر کوئی سوال پوچھتی ہے تو بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ نیچے رکھتے ہی نہیں، اور بعض اوقات خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دو ہاتھ کھڑے کرنے لگتے ہیں. تو جن بچوں کو آتا ہوتا ہے ان کی بے صبری کا عالم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا. فرسٹ ٹائم گلاسکو میں جا کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کس طرح لوگ جاننے کے باوجود سنجیدہ ہوتے ہیں اور اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ ہوں. بعض اوقات ایک کلاس میں 40-50 لوگ بھی ہوتے اور استاد سوال کرتا اور کبھی کسی نے جواب دینے میں بے صبری نہیں کی تھی. تو یہ منظر میرے لیے بہت حیران کن تھا کہ یہ کیسے، کیونکہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ نہ بھی آتا ہو تو ہمارا ہاتھ سب سے کھڑا ہوتا ہے اوپر، چاہے ہم غلط ہی جواب دیں، لیکن ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں آتا ہے. لیکن آنے کے باوجود وقار اور تحمل اور ایک باوقار رویہ اختیار کرنا، یہ نہیں کہ پریٹینڈ کرتے ہوئے اور پھر اپنی ایک بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، بلکہ حقیقی معنوں میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی حدود کے اندر رہنا جو ہے، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. ایسے مواقع پر انسان نما شیطانوں سے بچنا چاہیے. یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ علماء کو. وہ کہیں گے کہ یہ علم کے مٹ جانے کا سبب ہے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ دین اسلام مجھ سے بے نیاز ہے، اگر میں مر گیا تو دین گر نہیں پڑے گا. بعض اوقات ہم تھوڑا سا کام کر لیں نا ہم دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آئندہ یہ کام کریں گے اور ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں. کیا سوچ کے ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے کہ اگر ہم نہیں ہوگے تو دین کا کام نہیں ہوگا؟ سب کچھ ہوگا، شاید اس سے بھی بہتر ہو جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ یقینی طور پر. تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اگر میں مر گیا تو دین گر نہیں پڑے گا، دین میرے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہاں میرے جانے کے بعد بھی ہوگا. دین کو اپنے ساتھ مت باندھے کہ آپ گئے تو وہ بھی چلا جائے گا کہیں. دوسری طرف اپنے دل کی اصلاح سے بے نیاز نہ ہو, یعنی ایک طرف اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھے اور دوسری طرف اپنی اصلاح سے کبھی بھی بے فکر نہ ہو. عالم کی فکر ان صفات کے دل میں مخفی ہونے کی طرف ہونی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کے بگاڑ کو درست کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے پسندیدہ کام کریں. آمین. ذات خداوندی پر غور. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق غور و فکر نہ کرو. حدیث ضعیف ہے, پیچھے بات ہو چکی ہے, لیکن بات اٹسلف کچھ وزن رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا اس لیے منع ہے کہ عقل اس میں حیران ہو جاتی ہے. اللہ کی شان بالیقین اس سے بہت بلند ہے کہ اسے انسان کی فکر معلوم کر سکے یا دلوں میں اس کا کوئی تصور آ سکے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس کی مثال کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے متعلق غور و فکر کر لینے کی تو قرآن مجید میں ترغیب موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. پھر فرمایا, قل انظروا ماذا فی السماوات والارض, کہہ دیکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے خود انسان بھی ہے جو حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے. انسان کو اپنے نفس کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ اس کی پیدائش میں کتنے ہی عجائبات ہیں جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. ان کے سوویں حصے پر بھی مطلع ہونے میں عمریں ختم ہو جائیں, یعنی ایک سیل کے اوپر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ کئی لوگوں کی عمریں خرچ ہو گئی لیکن ابھی تک بھی وہ اس کے پورے راز کو نہیں پا سکے. کہاں یہ کہ باقی پورا جسم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا, وفی انفسکم افلا تبصرون, اور تمہارے اپنے اندر بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو, یعنی نشانیاں ہیں. اللہ کے نشانات میں سے وہ ہیرے بھی ہیں جو پہاڑوں کے اندر ودیت کیے گئے, اور سونے چاندی اور فیروزہ وغیرہ کی کانیں بھی ہیں. غرض یہ کہ جمادات اور نباتات اور حیوانات میں اس کی صنعت کے لاکھوں کروڑوں نمونے ہیں جن پر انسان غور کیا کرے. یعنی ساری زندگی بھی غور و فکر کرتا رہے تو چیزیں ختم نہ ہوں. اور اب تو آپ دیکھیں کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے سمندروں کی گہرائیوں میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ حیران کن ہیں. یعنی بعض اوقات نئے نئے جو کریچر سامنے آتے ہیں تو انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنا کر اتنی گہرائیوں میں چھپا دی, اتنے اندھیروں میں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے نیشنل جیوگرافک کا لنک بھیجا اور اس میں کچھ نئے جانوروں کی تصویریں تھیں. ان کا رنگ اور ڈیزائن, ان کی چال اور ان کا انداز حیران کن تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت کہ میں نے تو کبھی ایسی چیز امیجن بھی نہیں کی کہ ایسی بھی کوئی کریشن ہوگی اللہ, اور اللہ نے یہ ڈیزائن کی اور اس کی زندگی کا اہتمام اتنی زمین کے اندر گہرائی میں کیا, اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی انسان ان کو دیکھے یا نہ دیکھے. یعنی جانور آپس میں ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہوں گے. تو میں سوچتی ہوں اللہ نے یہ کس کے لیے بنائی. آج کے دور میں جبکہ اتنا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز ایک آرڈنری چیز لگتی ہے نا, لیکن جب وقتاً فوقتاً ہم ایسی چیزیں دیکھتے تو پھر ہم چونک اٹھتے ہیں, اپنی غفلت سے بیدار ہو جاتے. اور واقعی اس وقت اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پر اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھے کہ وہ کس قدر بے نیاز ہے. مجھے تو ایسی انہونی چیزیں دیکھ کر اللہ کے بے نیاز ہونے کا ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ الصمد, اللہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی عبادت کریں یا نہ کریں. اسی طرح مجھے ایک دفعہ نیچرل ہسٹری میوزیم دیکھنے کا اتفاق ہوا, ایک سائنس سینٹر دیکھنے کا اتفاق ہوا, تو اس میں لائیو دکھا رہے تھے کچھ چیزیں کائنات سے متعلق اور کچھ اسی طرح فلمائی ہوئی چیزیں, تو طرح طرح کے ستارے سیارے. میں صرف میرے آنسو بہتے جا رہے تھے اور میں ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ یا اللہ تو نے اتنا حسن پیدا کیا کائنات کے اندر, اتنا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے. جنت تو خیر ایک بات کی چیز ہے, اس دنیا کے اندر بھی اتنا کچھ ہے. خود ہمارے جسم کے اندر سیل کی اگر تصویریں آپ دیکھیں اور مختلف جو کچھ بھی اعضاء ہیں ان کے چھوٹے پارٹس کو جو مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں, ان کے کلرز اور ان کے ڈیزائن اور ان کی میک جو ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو واقعی بے نیاز ہے, تجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ کوئی ان کو دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی ان کو دیکھ کر تیری عظمت کو پہچانے یا نہ پہچانے. یہ تو باتیں بھی بہت چھوٹی, اس کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی اور ہم اس قابل ہی نہیں. تو حقیقی معنوں میں وہ بے نیاز ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہ بے نیاز ہے, وہ تعریف والا ہے, اپنے آپ سے آپ تعریف والا ہے. گہرے سمندر, جنگل, پہاڑ, دریا اور ہرے بھرے میدان وغیرہ, کون سی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر نہیں ہوتی؟ موتی کی پیدائش پر غور کرو, اسے سمندر کی تہہ میں سیپ کے اندر کس طرح بنایا ہے, اور دیکھو پانی کے نیچے ٹھوس پتھر میں مونگا کس طرح اگتا ہے, ریف جو ہے. اس کے علاوہ امبر, اود اور دوسری چیزوں کا بھی یہی حال ہے. کشتیوں کے عجائبات دیکھو, اللہ نے ان کو کس طرح پانی کی سطح پر روک رکھا ہے اور سمندروں میں چلایا ہے, ہوائیں انہیں لیے پھرتی. اور ان سب سے عجیب چیز پانی ہے کہ وہ زمین کی ہر چیز کی زندگی ہے, خواہ وہ حیوان ہو یا نباتات. اگر کوئی انسان پیاسا ہو اور اس کو اس سے روک دیا جائے, تو اگر اس کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوں تو پانی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے, پھر اگر پی لے اور وہ باہر نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے تمام دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالے. آدمی کو چاہیے اس نعمت سے غافل نہ ہو. یعنی ہر روز ہماری زندگی میں یہ عمل دہرایا جاتا ہے لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ایک ہوا بھی ہے, اور وہ لطیف جسم ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا. پھر اس کی شدت اور طاقت کو دیکھو, اور فضا کے عجائبات پر غور کرو کہ ان میں کیا کچھ ہے. بادل, گرج, بجلی, بارش, برف, اولے اور شہاب وغیرہ. دیکھو پرندے اپنے پروں سے کیسے ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں, جیسے کہ جانور پانی میں تیرتے ہیں. آسمان, اس کی عظمت, اور سورج, چاند اور ستاروں کو دیکھو. ہر ستارے میں ان کے رنگ, شکل اور مقامات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. اور پھر دیکھو کیسے رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتا ہے. اور سورج کی گردش پر غور کرو کہ وہ گرمی, سردی اور بہار اور خزاں میں کس طرح مختلف ہوتی ہے. اور کہا گیا کہ سورج زمین سے 160 گنا سے کچھ اوپر بڑا ہے. موجودہ تحقیقات کے مطابق کئی لاکھ گنا بڑا ہے, یہاں تک کہ آسمان کا چھوٹے سے چھوٹا ستارہ بھی زمین سے 8 گنا بڑا ہے. پھر جب ایک ستارے کا یہ حال ہے تو ستاروں کی کثرت کو دیکھو, اور آسمان پر غور کرو جس میں یہ ستارے جڑے ہوئے ہیں, اور اپنی آنکھ پر غور کرو کہ اس قدر چھوٹی ہونے کے باوجود کس طرح ان کا احاطہ کرتی ہے. یعنی کتنی چھوٹی ہے ہماری آنکھ, اور اس میں دیکھنے کی جگہ کتنی چھوٹی ہے, اور کتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ پاتی. انسان کی حالت پر افسوس ہے کہ جب وہ کسی دولت مند آدمی کے مکان میں جاتا ہے جس میں سونے کے نقش و نگار ہوں, تو اس کی حیرت ختم نہیں ہوتی. جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا, اس نے یہ بھی دیکھا, اس نے وہ بھی دیکھا. اور اگر ہم عورتوں کے اعتبار سے بات کریں تو عورتیں کسی مجلس سے ہو کر آتی ہیں تو پھر کیا پکا تھا, اس پورے کی لسٹ کس طرح بیان ہوتی ہے, اور ان کی ریسیپی کے اندازے ہوتے ہیں, اور پھر کس نے کیا پہنا ہوا تھا, اور کس کے کانوں میں کیا تھا, اور کس کا پرس کیسے تھا, اور کس کا جوتا کیسے تھا. اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہم انسانوں کی دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کی عظمت کے نشانوں سے کائنات بھری ہوئی ہے اور وہ ہم کو نظر نہیں آتے. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری دلچسپی ہے کس سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کتنا ہے. تو اس کی زمین, آسمان, رنگا رنگ عجائبات اور عجیب نقش و نگار ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہیں, لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور نہ اپنے خالق کی عظمت و شان پر غور کرتا ہے. انسان دراصل اپنے رب کو بھول چکا ہے اور فانی چیزوں کی لذتوں میں مشغول ہے, ان چیزوں سے لطف حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جو ختم ہونے والی ہیں. اس کی غفلت اس چیونٹی کی طرح ہے جو اپنے بنائے ہوئے گھر سے نکل کر بادشاہ کے محل میں چلی جائے, وہاں وہ کسی اور چیونٹی سے ملے اور اپنے گھر کی باتیں اسے سناتی رہے کہ کیسے بنایا ہے اور اس میں کیا کچھ جمع کیا ہے, لیکن بادشاہ کے محل اور اس کے سامان کی کوئی بات نہ کرے. یہی حال غافل انسان کا ہے, وہ آسمان کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا چیونٹی ہمارے گھر کو جانتی ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جن میں مفکرین کا فکر گردش کرتا ہے. علوم بعض مخلوقات کے احاطہ فکر سے باہر ہیں. ہاں وہ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ عجائبات قدرت پر غور کرو گے تو سانے کے جلال, سانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر یہاں بات ہو رہی ہے, یعنی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے, سانے کے جلال کے متعلق تمہاری معرفت کامل ہوگی, یعنی اللہ کے بارے میں تمہاری معرفت یعنی اس کی پہچان زیادہ ہوگی, مکمل ہوگی. جس آدمی نے ان چیزوں کو اس حیثیت سے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کی صنعت ہے, اسے اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی معرفت حاصل ہوگی. جس کی نظر ان کی تاثیرات تک محدود رہی, یعنی ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے, اور اس نے مسبب الاسباب سے اس کا تعلق نہ سمجھا, وہ بد نصیب ہے. یہ وہی بات ہے جس سے آج کا لیسن شروع کیا تھا ہم نے. ہم جاہلوں کے پاؤں کے پھسلنے سے اور گمراہی کے اسباب کی طرف مائل ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جس مخلوق مثلا ملائکہ اور جنوں وغیرہ کو ہم نہیں دیکھتے, ان پر غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور غور کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے مرئی یعنی دیکھنے والی چیزوں کے تذکرے پر کفایت کی ہے اور غیر مرئی کا تذکرہ نہیں کیا. واللہ اعلم. چلیے اب آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پیج نمبر 555 کے
اینڈ
میں جی ہم یہ مطلب سوچتے ہیں کہ ہمارا عمل نہیں بدلتا اور ہم عمل پہ کیسے فوکس کریں, اتنا کچھ ہمارے عمل میں نہیں آ رہا. تو میں یہ سوچ رہی تھی یہاں پر انہوں نے کتنی اچھی ٹپ دے دی نا کہ ہم لوگوں نے جو جو چیزیں اپنے عمل میں لے کر آنا چاہتے ہیں وہ سب کو لسٹ اپ کر لیں اور ایک پر فوکس کر کے اس کو سیٹ کر لیں, پھر دوسرے کو اس کے بعد کریں. مطلب اکٹھے تو ہمارا عمل اس طرح سے نہیں بدل سکتا. اور دوسرا میں یہ سوچتی کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر مطلب بہت بڑا چانس ہے, گروپس ہمارے آلریڈی بنے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے گروپس میں ڈسکس کر کے لسٹ بنا کر اور سب مل کر ایک چیز کو فوکس کر کر اور اس کو اپنے اندر سے نکالیں اور جو ڈالنے کی چیزیں ان کو ڈالیں اور پھر ایک دوسرے سے شیئر کریں, اگر کسی میں پرابلم ہو رہا ہے کسی کو کہ یہ چیز مجھ سے نکل نہیں رہی ہے, یہ چیز میں اپنا نہیں سک رہی, تو ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں اس چیز کے لیے اور سب مل کر اپنے اندر سے ایک ایک کر کے خامیاں نکالتے جائیں.
جی دو طرفہ کوشش کریں, مل کر بھی کریں اور انفرادی طور پر بھی غور و فکر کریں. اچھا آئیڈیا آپ کا.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام.
سرجا صرف ایک فیلنگ شیئر کرنی تھی. جیسے نا ذات خداوندی پر غور میں انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا, اس لیے میں نے کہ عقل اس میں حیران ہو جاتی ہے, تو اللہ کی ذات میں نہیں ویسے کائنات کے اوپر غور کرنے سے بھی عقل اس قدر حیران ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا. تو ایک دفعہ جیسے اوپر چھت سے پچھلے پہاڑوں کا ویو نظر آتا ہے نا, تو بارش ہوئی اور بارش کے بعد نا دو رینبوز نکلی ایک کے اوپر ایک, تو حالانکہ ابھی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اور ایک جو ہے وہ لائٹ ہو گئی تھی, لیکن جب میں نے اس کو دیکھا اور مطلب پیچھے بالکل پہاڑ صاف ستھرے نظر آ رہے تھے, تو میرے سے نا وہ برداشت ہی نہیں واسی کہ میں اس کو دیکھ ہی نہیں پائی کہ وہ اس قدر خوبصورت تھا. اور میں نے کہا یہ ابھی دنیا ہے اور یہ دنیا کیا یہ معمولی سا سین, یہ اس قدر خوبصورت لگ رہا کہ میرے سے اس کو دیکھا ہی نہیں گیا, میں وہاں سے چلے گی. میں نے کہا یہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی اور اللہ تعالیٰ, تو ہم برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں اللہ تعالیٰ. اور پھر مجھے حدیث یاد آئی کہ جب جنت میں جب اہل جنت دیکھیں گے تو بغیر کسی تکلیف کے جب دیکھیں گے, پھر مجھے اس کا مطلب سمجھ آیا کہ بغیر تکلیف کے اللہ کو دیکھنے کا کیا مراد ہوگی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اتنی خوبصورت چیز کو دیکھنا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا حال ہوا تھا وہ تجلی دیکھ کر پہاڑوں پر, تو آپ نے بھی تجلی کا کوئی 1000واں حصہ دیکھ لیا رینبو کی شکل میں.
السلام علیکم سادہ.
وعلیکم السلام.
میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل آپ نے جب کہا کہ ہم لوگ ان چیزوں سے گو تھرو ہوتے ہیں, نیچر سے, ہر چیز سے, ہمارے دماغ میں نا ایک باکسز بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ, ایک نیچر کے لیے ہے, ایک ہم جو ڈیلی ایکسپیرینسز کرتے ہیں اس کے لیے ہے. ہم کیا, ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم ان کو لنک نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ سے بھی غافل رہتے ہیں, اللہ سے بھی غافل رہتے ہیں, اور ہم ان چیزوں کو جب پراپر لنک نہیں کر پاتے تو پھر اس کی وجہ سے ہم بالکل بکھرے بکھرے سے رہتے ہیں, نہ ہم نیچر پہ غور کر پاتے ہیں اس طرح سے کہ ہم بس گو تھرو ہو رہے ہیں, موسم اچھا ہے, ہائے کتنا اچھا موسم ہے, یا اور کوئی چیز اچھی دیکھ لی کتنی اچھی, مطلب اس کو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے پراپرلی ایٹ دا رائٹ ٹائم.
جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر بالکل اس چیز سے بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ فیل کر پاتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھ پاتے ہیں.
اصل میں اوور آل ہی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر کسی چیز میں نہیں کرتے، بس ایک بے شعوری کسی کیفیت ہے، اوپر اوپر سے چیزوں کو دیکھ کر روٹین میں، بعض اوقات بے سوچے سمجھے الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا کچھ ہے جواب کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں، بس اپنی دنیا میں غرق ہوتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
استاذہ، غور و فکر کے حوالے سے ایک چیز شیئر کرنی تھی. ہم لوگ راستے میں آ رہے ہوتے ہیں نا جی 11 سے، تو نا لیفٹ سائڈ پر نا جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو پچھلے دنوں یہ تھا کہ شاید موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو جھاڑیاں بھری بھری ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں اس طرح سے تھا کہ نا بہت سوکھی ہوئی تھی، تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ ہمارے اعمال بھی تو اسی طرح، اگر کسی نے وہ درخت اگایا ہوگا تو اس نے اسٹارٹ میں اس کی بہت کیئر کی ہوگی، اور جب وہ بڑا ہو گیا اس نے کیئر چھوڑ دی ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ جھاڑیاں بھی سوکھ گئی. اسی طرح جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم سے بھی جو بڑے ہیں قرآن پڑھ چکے ہیں، قرآن پڑھنے کے دوران انہوں نے بہت اپنے ایمان کی کیئر کی ہوگی، اپنے اعمال کی کیئر کی ہوگی، لیکن جب انہوں نے سمجھا، بہت بڑی بڑی سٹیجز پہ گئے، تو انہوں نے اس طرح کیا ہوگا کہ وہ سمجھوں گی میرا عمل پورا ہے، میرا ایمان بہت بڑھ گیا، اور انہوں نے اپنے اعمال کی کیئر کرنا چھوڑ دی ہوگی، اسی وجہ سے ان کے اعمال بھی شاید سوکھی ہوئی جھاڑیوں کی طرح ہوئے. تو میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ بیٹھتی تھی. تو آج میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی، میں نے دیکھا کہ وہ جھاڑیاں جو تھی نا وہ ہری بھری ہو رہی تھی. تو مجھے اتنی زیادہ موٹیویشن ہوگی، اگر ہمارا ایمان ہم لوگ زیادہ بڑھ بھی گئے، اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو چیک کریں، اپنی نیت کو چیک کریں. قرآن پڑھ لینا، حدیث پڑھ لینا، ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اپنے ایمان کی ہمیں ہمیشہ تجدید کرنا.
چلیے ٹھیک ہے، نیکسٹ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
استاذہ، یہ بھی آپ نے جو صفحہ نمبر 555 پہ یہ 10 چیزیں جو ہے نجات دلانے والی، اس میں خوف اور امید کا معتدل ہونا، میں نے اس میں بہت کوشش کی ہے. میری تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی خوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے. امید کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، تو اس طرح کہ کوئی بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہمیں بخشش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائیں گے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیفیت مسلسل نہیں رہتی، کبھی خوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کو معتدل کیسے رکھیں گے ہم؟
یہ کیفیات تو انسان کی بدلتی رہتی ہیں، اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے. اگر ہمیشہ ایک ہی جیسا ہم رہیں تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں. تو بس یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
استاذہ، میں نے اپنی فیلنگز تھوڑی سی شیئر کرنی ہے کہ جیسے تقریباً 2 سال ہوئے ہیں مجھے قرآن پاک شروع کیے ہوئے اور اب تک، تو جیسے میں ایک ماں ہوں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، تو میری دنیاوی جو روٹین ہوتی تھی اس کا بچوں پہ اتنا زیادہ اثر پڑتا تھا، اور اسی لحاظ سے ان کی گفتگو، ان کی باتیں. تو 2 سال پہلے جب میں نئی قرآن پاک میں نے شروع کیا، پہلا دوسرا پارا تھا، تو ایک دن میں کام کر رہی تھی اور میں نے اپنے بچوں کی باتیں سنی. 4 سال کی بیٹی اپنے بڑے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ کتنے دن ہوئے ہم جناح پارک نہیں گئے، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ تم جناح پارک کو بھول جاؤ، جناح پارک کیا چیز ہے، جنت میں بہت پیارے پیارے پارک ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں، یہ جناح پارک کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے اچھا، اب میں مطلب لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. وہ اس طرح حیران ہو کے اور وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے خود جنت کو دیکھا ہو. اور پھر وہ کہتی ہے اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سارے خوبصورت خوبصورت پارک جہاں جہاں تک وہ لوگ گئے ہوئے تھے وہ سب نام لے لے کے بتا رہا تھا، وہ فلانی جگہ وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جنت. تو پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا اگر وہ ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، پہاڑ دریا، تو اللہ تعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے. تو میری جو ان دونوں بچوں سے بڑی بچی ہے وہ آ کے کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے وہ سائز میں اتنے بڑے ہوں گے، وہ رتبے میں بہت بڑے ہوں گے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہماری مائیں بدل جائیں تو ہمارے بچوں پہ کتنا اثر پڑے گا
انشاءاللہ. لہٰذا اب آپ لوگ اوروں کی فکر کریں جو آپ کے آس پاس ہیں، ان کو بھی قرآن سے جوڑیں، گھر گھر کو قرآن کا مرکز بنا دیں، ہر ماں قرآن پڑھی ہوئی ہو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام.
اتنی زیادہ چیزیں آج کل لیسن میں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نا سورہ ملک اللہ تعالیٰ نے جو اتنی پیاری سورت ہمیں دی ہے وہی ریوائز ہو رہی ہے اس لیسن میں نا. اتنی چیزوں کی طرف انہوں نے ہمیں متوجہ کیا ہے، زمین آسمان کی اور وہ سب چیزیں، اور وہ جو آپ فش کی بات کری تھی کتنی کلرفل، تو ایک طرف تو یہ خیال آتا ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم وہ دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن مجھے پھر یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے نا, اس کا کوئی مقصد ہوگا. تو ظاہر ہے وہ ہم اتنے عرصہ غفلت میں رہے, ایک دن میں تو مقصد میرے خیال سمجھ بھی نہیں آ سکتا نا. خاص طور پہ وہ گھاس میں نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے پھول, میں سوچتی ہوں پاؤں کے جو ٹرمپل ہو رہے ہوتے ہیں نا, لیکن وہاں اللہ نے اگائے ہیں ان کو بھی اتنے ہی سیلز کے ساتھ اور پوری کمبینیشن کے ساتھ بنائے, تو پھر کیا اس کا مقصد ہے. بہرحال اپنے ذات پہ جو غور و فکر ہے نا, اس کے لحاظ سے مجھے یہ بات آج کے لیسن میں جیسے انہوں نے لکھا تھا نا کہ تکبر جو کرتے ہیں وہ غور و فکر نہیں کر سکتے یا کہ اس کے نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے, تو مجھے وہ فوراً خیال آیا کہ جب ہم کوئی بھی غور و فکر کرنے لگے نا یا اینالائز کرنے لگے, اگر ہم پہلے سے ہی رزلٹ مقرر کر لیتے ہیں, اسائن کر لیتے ہیں رزلٹ, تو پھر ظاہر ہے ہم ہر بات کو اسی اینگل سے سوچتے ہیں. مثلاً متکبر شخص جو ہے یہ سوچے گا میں بہت بڑی چیز ہوں, وہ ہر چیز کو ایک چھوٹی کر کے دیکھے گا کیونکہ اس نے اپنا نتیجہ تو نہیں بدلنا, وہ تو اس نے پہلے سے ہی مقرر کیا ہوا. تو جتنے بھی سیلف پرسپشنز ہیں وہ سب اسی تکبر کی طرح پھر وہ راہ روک دیتی ہیں غور و فکر کی. تو سب سے پہلے تو جو چیز میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ انالیسس سے پہلے رزلٹ نہ تعین کر لیں, پہلے اس کو انالیسس کے بعد رزلٹ پہ پہنچے, پہلے سے مت رزلٹ بنا لیں. اور پہلے سے ہم یہ چیزیں جو ہمارے عقیدے میں شامل ہیں وہ ضرور ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھے ہیں, اللہ نے ہر چیز با مقصد پیدا کی ہے, لہٰذا پھر مقصد کی طرف پہنچیں گے. اگر یہ سوچیں کہ بس ایسے ہی بنا دیے بس ٹھیک ہے, تو پھر تو ظاہر نہیں ہو سکتا. دوسری چیز اپنے راز سے متعلق یہ ہے کہ جیسے وہ امید اور خوف کے اندر وہ جو بیلنس ہے, تو میں اپنے آپ بہت اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں بہت ہی خراب ہوں جب سے یہ ہو رہا ہے نا اپنی نگرانی کرنا وہ سب. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کوئی لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مجھے اچھی بھی سوچ آ رہی ہوتی تو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے. اس کو پھر میں نے قلم جو ہے نا بہت بڑا ٹول ہے پین, اس کو یوز کرنا شروع کر دیا الحمدللہ. ایک ڈائری ہے جو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ٹپ کے طور پہ دوسرے بھی یوز کریں گے. ایک ڈائری بس اسٹارٹ کر لی, اس میں میں نے جہاں مجھے اچھی سوچ آئی وہ میں نے اس کو لکھ لیا ہے, اور اپنا ٹائم جو ہے وہ اس پر بڑا لکھنا شروع کر دیا. آج میں کتنے بجے اٹھی تھی, اچھا مجھے وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگا تھا, کیوں اتنا ٹائم کیوں لگا تھا, کیا کری تھی میں سوچ, مطلب ہم بیکار بھی بہت فکروں میں کھوئے رہتے ہیں اور ہمیں ٹائم کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو اندر یہاں دنیا میں نا دل میں ٹائمنگ کیلکولیشن شروع کر دی ہے. ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو وہ اسٹاپ واچ نہیں ہوتی تو آپ سیکنڈز کاؤنٹ کیا کریں گے, کتنے سیکنڈز لگے اس کام کو کرنے میں. تو وہ میں نے دیکھا کہ شروع میں تھوڑا سا نہیں کیا, وہ مجھے عادت ہو گئی ہے اپنے دل میں گر گئی کہ 1 2 3 4 کتنا ٹائم ہو گیا مجھے بھی یہاں بولتے ہیں. یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرنی ضروری ہے, انڈلیس ہیں یہ چیزیں. تو بہت سارے ٹپس ہیں, لیکن جیسے ایک میں بتا دیتی ہوں, جیسے مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, میں بیل دیتی تھی نا اپنے سرونٹ کو تو وہ آتا نہیں تھا فوراً. اب میں نے کیوں کیا, اچھا یہ اتنا ٹائم لگتا ہے 15 منٹس میں کیا کام کر سکتے ہیں, بیل وہیں کھڑے بھی رہنا ہے اس کو بتانی ہے بات, میں کمرے میں بھی نہیں جا سکتی. تو 15 منٹس میں اچھا چلو آج میں دیتی تھی, آج میں نے کہا چلو میں اس کو خود ہی پراٹھا بنا کے دیتی ہوں. 15 منٹس تو ون ایئر آرام سے, میں یہ نہیں 15 منٹ پڑ سکتی تھی یہاں پہ کھڑے, وہ پڑتی رہتی, اس کو تو میں آج یہ سمجھاؤں گی اور اس کو تو میں آج یہ کہوں گی اور وہ کہوں گی, اور بہت وہی ٹائم یوز کرتے. بار بار سوچی تھی کہ جو چیزیں مجھے نہیں یاد ہوتی ہیں, جن کو یاد کرنے کو مجھے ٹائم نہیں ملتا, مثلاً اسماء سورہ ہیں, باقی اس طرح کے اللہ کے نام ہیں اور چیزیں, وہ میں ان کی لسٹ بنا کے کچن میں رکھوں گی, جب میں اس کو بیل دوں گی اتنی دیر میں وہ یاد کر لوں گی چیز جتنی دیر میں وہ آئے, تو میرا ٹائم ویسٹ ہوا اس طرح. اور غور و فکر کرنے سے ہی ہمیں اوپننگز نظر آتی ہیں لائف میں, اور بھی بہت بے شمار ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بہت زبردست لیسن تھا. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم
السلام. علیکم استاد.
وعلیکم السلام.
جی استاد, ایک ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ بہت ساری حیرت انگیز چیزیں اور بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہیں, لیکن عموماً انسان ان پر غور و فکر نہیں کرتا بلکہ اس کے فائدوں کو سوچتے ہوئے اس میں کھو جاتا ہے. تو ہمارے اندر کیسے یہ آئے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں؟
دیکھیے جیسے شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ غور و فکر کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے, اور وہ مقصد جو ہے سب سے بڑا اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی معرفت میں اضافہ ہے. اور اگر وہ نہیں حاصل ہوتا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں ہی کھو جاتے ہیں, یہ بالکل درست بات ہے کہ پھر ہم اسی کو بس انجوائے کرنے لگتے ہیں اور ہماری نظر وہی تک اٹک کے رہ جاتی, اس کے پار نہیں جاتی. اب اجازت چاہتی ہوں. اوکے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.